جب بلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پیش خدمت ہے سلسلہ, اس کا نام مل کے پڑھتے ہیں, آئیے.
پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پر
سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ, ہر طرف ایک رنگ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ آ چکا ہے, جسے ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے, ربیع النور بھی کہا جاتا ہے, اور دنیا بھر کے عاشقان رسول اپنے اپنے انداز سے جشن ولادت مناتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ان 12 دنوں میں میلاد کی دھومیں ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، اس ماہ میں جلوہ گری ہوئی، تو ہم کیوں نہ محبوب کے گن گائیں. جن کے صدقے میں سب کچھ ملا، ان کی آمد پر کیوں نہ خوشی منائیں. سلسلہ اسی لیے ہم روزانہ آپ کو پیش کیا کرتے ہیں مدری مذاکرے کے بعد، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک نیت ہے کہ اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے. مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آتے ہیں. آج ہمارا موضوع بڑا پیارا ہے. اعلیٰ حضرت اس موضوع کے بارے میں فرماتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کیسا تھا؟ آپ کی پیدائش کے وقت بھی کچھ ایسے خاص معجزات کا ظہور ہوا، کچھ ایسے خاص واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ جنہیں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے. اور یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے گویا ایک مژدے کی حیثیت رکھتے تھے، لوگوں کے لیے خوشخبری کی حیثیت رکھتے تھے کہ دیکھو یہ سب ہو رہا ہے، یہ ہونا کسی بڑے کام کے ہونے کی بیان دلیل ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ پوری جہان کو روشن کرنے کے لیے تھا، پورے جہان کو پر امن کرنے کے لیے تھا، پورے جہان میں پیار و محبت کو بانٹنے کے لیے تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام بخوبی انجام دیا. آج ہم انشاءاللہ کچھ اسی قسم کے واقعات اور مدنی پھول سنیں گے. حسب معمول تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی لیں گے. بس مل جل کر انشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانی ہے. انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری تامت برکاتم العالیہ بھی اس سلسلے میں ہوں گے. آج انشاءاللہ خصوصی طور پر ان سے بھی مدنی پھول لیں گے. سب کچھ کرنا ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. حدیث پاک میں ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، بولوں گا، علم سیکھوں گا، سکھاؤں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک ہو سکا تو پہنچاؤں گا. عموماً کوئی اچھی بات ملتی ہے نا تو ہم کہیں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، تو ذکر ہوتا ہے. یار ایک بات بتاؤں آپ کو، یار ایک بڑی پیاری بات سنی میں نے، تو دل ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے، ہے نا. تو آپ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ کو ایسی بات ملی، اچھی بات سیکھنے کو ملی، آگے بھی بتاؤں گا. تو اب ابھی سے نیت کر لیں گے، ثواب بھی ملے گا، پھر موقع ملے جب بتائیں تو انشاءاللہ اس وقت بھی ثواب ملے گا. تو اچھی اچھی نیتیں مزید بڑھا لیجئے، بالخصوص نیکوں کے سردار شاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر خیر کو کر کے اللہ عزوجل کی رحمتیں حاصل کریں گے. کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ عزوجل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز سلسلہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ایک نعت شریف بھی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، خلقت کا یہی ہے اصل عالم ماتا ایجاد خلقت کا، یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگام کثرت کا، یہاں وحدت میں برپا جب ہنگام کثرت کا، کتا بھی منتظر ہے خلد ملنے کو کی دعوت کا، کتا بھی منتظر ہے خلد ملنے کو کی دعوت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، خدا دل خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا، نارکھی گل کے جوشے حسن لے گل شن میں جا باقی، نرکی گل کے جوشے حسن نے گل شن میں جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باوے رسالت کا، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باوے رسالت کا، سب ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے، سب ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹ زنجیرے، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، الہی منتظر ہو بچھارا تھا پرشاخوں نے کم پاوے بسارت کا، بچھارا تھا پرشاخوں نے کم پاوے بسارت کا، رسائے پرست جوشے بہر عصیا سے نہ گھبرانا، رضائے خستہ جوشے بہر عصیا سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے کدامن ان کی رحمت کا،
محبت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظرا کثرت میں کچھ انداز وحدت کا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا, امام اہل سنت کا کلام ہم سن رہے تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی دیکھیے کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں گناہگار ہوں, کمزور ہوں, اور پھر اپنے آپ کو تسلی بھی دے رہے ہیں. رضائے خستہ جوش بحر اسیاں سے نہ گھبرانا, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں, محبوب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا, ان کی رحمت کا دامن انشاءاللہ ملنے کو مل ہی جائے گا, اور جب اس دامن کو پکڑ لیں گے محشر میں انشاءاللہ ان کا ساتھ مل جائے گا تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا. کیا بات ہے امام اہل سنت کی, اعلیٰ حضرت کی. اور انہوں نے ہمیں میلاد منانے کا بھی درس دیا, میلاد کیسے کرنا ہے یہ بھی ہمیں سکھایا, اور آج بھی ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. سلسلہ ہے پر نور ہے زمانہ, اور روزانہ ایک موضوع ہوتا ہے ہمارا جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں, اور پھر اسی زمن میں دیگر حوالوں سے بھی کافی مدنی پھولوں کا تبادلہ رہتا ہے. آج موضوع ہے ہمارا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن, اور بچپن سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے جو آپ کے والدین کریمین تھے, آپ کے آبا و اجداد و امجاد, وہ ہستیاں کے جن کے مبارک وجود مسعود کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تولد ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد وہ کہلائے, یہ سعادت ان کے حق میں ان کے نصیب میں آئی, وہ لوگ کیسے تھے, ان کے بھی متعلق کچھ مدنی پھول آج لیں گے. یہ دونوں موضوعات آج ہمارے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مبارک نسب شریف کہ میں ایسے کریم نسب کا آدمی ہوں کہ جیسے نسب میں رب تعالیٰ نے کسی کو رکھا ہی نہیں ہے, میں وہ شخص ہوں ایسا نسب کسی کو رب تعالیٰ نے عطا ہی نہ فرمایا, کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہوا, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کرتے ہیں ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز نرالی ہے تو نسب کیوں نہ نرالا ہو, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کیوں نہ سب سے عالی ہو جب آپ کا مرتبہ سب سے عالی ہے. تو یقیناً یہ بات لاجک میں بھی آتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد جو ہوں گے وہ دنیا کے سب سے شریف التبع اور کریم النسل افراد ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی کو محبوب علیہ السلام کے لیے چنا ہوگا. یہ بات عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. حدیثوں میں ملتا ہے کہ میں ایسے اچھے افراد سے اس دنیا میں آنے والا ہوں کہ مجھے ان پر فخر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نسب کسی کو نہیں عطا فرمایا. کیا فرماتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں, میں شروع سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر مختصر لے کے چلوں.
بالکل.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک نور کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک میں ودیت فرمایا, بطور امانت رکھا. پھر حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام یہ پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام تک منتقل ہوا, اور مورخین اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ شیس علیہ السلام اکیلے پیدا ہوئے تھے تنہا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان تک منتقل ہوا. شیس علیہ السلام کے بعد جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی تو ہر بطن میں جوڑا پیدا ہوتا تھا, یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اور خصوصیت میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. پھر حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آگے تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک نور پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا دنیا کے خوش نصیب اور بہترین والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک منتقل ہوا, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں, ان تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور منتقل ہوا. پھر صحیح ترین قول کے مطابق ایام تشریق میں جمعے کی رات حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نور حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان ہیں ان کے رحم پاک تک منتقل ہوا.
جی.
اور اس طرح یہ سلسلہ آگے ہوا, اور اشفاق بھی جس طرح آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد کے بارے میں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت میں رکھا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جو پہنچا اور بیچ میں جتنے بھی واسطے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی آبا اور امہات تھیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر و شرک کی نجاست سے پاک رکھا. تو آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے آبا جتنی خوش نصیب شخصیات گزری جن کے ذریعے اور جن کے وسیلے واسطے سے یہ نور آگے آیا وہ سارے مسلمان تھے, موحد تھے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائل تھے. اور اعلیٰ حضرت اب اتنا اہم موضوع ہے تو اعلیٰ حضرت کا قلم کیسے رک سکتا ہے. اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں کہ یہ مسلمان تھے مومن تھے تو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث اور عقلی دلائل سے بھی اور تاریخ کی دلائل سے بھی حجت قاہرہ قائم کی اور پورا رسالہ مرتب فرمایا شمول الاسلام لی اصول رسول الکرام. اور اعلیٰ حضرت نے دلائل سے ثابت کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک بیچ میں سارے موحد تھے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ان خوش نصیب شخصیات سے منتقل ہوتا رہا تو اس کا ظہور بھی ہوتا رہا. جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جو چوتھے پشت میں والد ہیں حضرت سیدنا مناف جن کا اصل نام مغیرہ ہے, ان کی شان یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا. اور مکے والے ان کو کیا کہتے تھے, ان کے شہر والے کیا کہتے تھے, قمر البتحا, یعنی قمر البتحا یعنی وادی مکہ کا چاند.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک ایک ہستی جو تھی وہ ایسی شرافت رکھتی تھی اپنے اندر کہ وہ لوگوں میں معزز بھی تھے اور لوگ انہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا کرتے تھے. اور اسی طرح قرآن شریف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کا ذکر کیا اور اس کو اجمالی طور پر بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہ محبوب الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو مبارک نسلوں میں دیکھ رہا تھا جب آپ منتقل ہو رہے تھے. دیکھیے نسلوں میں ذرا گھومنا, اس کو ذرا اور آسان الفاظ میں بیان فرمائیں.
سبحان اللہ, ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے بہت اچھا بیان کیا. چونکہ میں نے سورہ قریش کی تلاوت کی تھی تو سورہ قریش میں قریش کا ذکر ہے اور آپ نے جو روایت بیان کی اس کو بھی میں مزید تفصیل سے مکمل کروں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاندان قریش سے ہیں. یہ خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آتا تھا. عرب کے تمام قبیلے اور خاندان اس خاندان کو اپنا سردار مانتے تھے. اسی خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسری تمام شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا اور کنانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے مشرق و مغرب میں پھرا مگر بنی ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہاشمی اسی واسطے سے کہتے ہیں کہ آپ بنی ہاشم میں سے ہیں. دراصل قریش جو ہے نا وہ ایک بہت وسیع خاندان تھا. یہ ایک حصے پر نہیں, اس کی کئی شاخیں ہیں, ایک نہیں. اس کو عام طور پر تین حصوں میں بیان کیا جاتا ہے.
صحیح.
کہ ایک حصہ جو ہے وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عدنان تک, اور دوسرا حصہ بیان, اچھا اس کے متعلق علامہ ابن عبد البر اور امام بخاری علیہ رحمۃ اس نسب کے متعلق فرماتے ہیں ہذا ما لم یختلف فیہ احد من الناس. یہ ایسا نسب ہے کہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے.
صحیح.
سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدنان تک. تین حصوں میں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا یہ ہوا کہ عدنان سے لے کر سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک. اس کے متعلق جو بیان ہوا ہے وہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان فرمایا ہے. اور جو تیسرا حصہ ہے وہ سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے، اس کو جو بیان کیا ہے وہ تورات شریف میں بیان کیا گیا ہے اور اسی سے جو ہے نا اس کو ماخوذ کیا گیا ہے. اچھا، حصہ اول جو ہے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عدنان تک ہے.
جی،
بطور برکت کے میں نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین،
یہ ان کے بیٹے، 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 اس طرح یہ چین ہے نا جو ہم بھی اپنا، بعض لوگ ہوتے ہیں پشت یاد رکھتے ہیں، اپنے نسب نامہ یاد رکھتے ہیں، ہے نا، شجرہ یاد رکھتے ہیں.
بلکہ ایک اضافی بات کروں گا کہ عرب لوگوں کی عادت ہے جب ایک دوسرے سے نام پوچھیں گے نا تو والد اور دادا کے نام بتائیں گے، والد اور دادا کے نام بتائیں گے. ہم سے کوئی نام پوچھتا ہے تو ہم صرف اپنا نام بتاتے ہیں، لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے والد کا نام کم از کم ضرور بتاتے ہیں اور بعض اوقات دادا کا نام پورا بتاتے ہیں. یہ ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ اپنے والد اور دادا کا ذکر.
یہاں تو دادا کا نام بعضوں کو نہیں پتا ہوتا، دادا تھے کون، اور پر دادا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
نہیں،
بھولنا نہیں چاہیے نا، مطلب ان کا یہ تو احسان ہے، وجود کا جو احسان ہے، پھر یاد رہیں گے تو ایصال ثواب بھی کرتے رہیں گے.
ہاں جی،
آپ کیا فرما رہے تھے؟ نسب نامہ برکت.
جی، نسب نامہ برکت کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ سیدنا عبداللہ سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نبر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ 21 افراد، 21 شخصیات ہیں. جیسا کہ ہمارے مبلغ نے بیان کیا کہ سارے کے سارے موحد تھے،
ان اللہ کو ماننے والے تھے.
ہاں، اللہ کو ماننے والے تھے، توحید کے
موحد بھی ایک نئی بات ہوگی عوام کے، ناظرین کے لیے.
جی جی،
تو اللہ کو ماننے والے یہ آسان رہے گا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے تھے اور وہ شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے.
جی،
اور یہ جو چین ہے جس کی آپ نے بات کی، اور یہ ایسی صاف ستھرا جو نسب نامہ ہے، اس کو سنتے ہوئے میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا. یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ چمن دنیا میں کوئی ایسا نہیں، دنیا جہاں کے افراد میں نے دیکھ لیے، ہر جگہ میں نے چھان لی، لیکن آقا آپ کے جیسا نہیں، تجھے یک نے یک بنایا، آپ کو ایک ذات نے ایک بنایا، اور ایسا بنایا کہ دوسرا اس نے بنایا ہی نہیں. میرا آقا اعلی حضرت کا یہ شعر طرز میں سنتے
ہیں. یہی بولے سدرا والے چمن جہاں
ماشاءاللہ، گفتگو جاری ہے نسب مبارک کے حوالے سے بھی، اور بچپن کی بھی باتیں کچھ ہوں گی، وہ بچپن کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اللہ، وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بہاتی صورت پہ لاکھوں سلام. بچپن میں تو سبھی بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ کیسی صورت ہوگی جو خدا بہاتی صورت ہے، جس پر رب تبارک و تعالی بھی ان سے محبت فرماتا ہے، وہ رب سے محبت کرتے ہیں، اور پیدا ہوتے ہی رب حبلی امتی کے مجدے ہمیں سناتے ہیں، رب تعالی سے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ مبلغین اسلامی بھائی موجود ہیں. مکتبۃ المدینہ نے پورا قرآن شریف جو ہے وہ الحمدللہ ترجمے کے ساتھ ہے نا سب،
ابھی آڈیو بھی آ رہا ہے، مکتب پہ آ گیا،
مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ قرآن شریف بھی آ چکا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اسے بھی لیں، اور یہاں پر بھی قرآن شریف آپ چاہیں گے تو ہم سنائیں گے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں، اپنے ناظرین سے کچھ سنتے ہیں. جی،
میرا نام محمد اکمل قادری ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، اور مجھے جو ہے صبح طیبہ میں ہوئی وقتا ہے باڑہ نور کا یہ نہ سنا دی جائے
انشاءاللہ. اگلی کال.
مدینہ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، کرنجی سے. میرا نام محمد فیضان ہے، مجھے نعت سننی تھی، صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے،
صلی اللہ پکارو
سرکار آ رہے ہیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی فرمائشیں ہمارے لیے بہت اہم ہوتی ہیں, گفتگو بھی بڑی دلچسپ ہے آج اور بہت اہم ہے, مگر ہماری جو فرمائشیں آئی ہیں اسد بھائی کچھ مل جل کر دونوں نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان سے سنتے ہیں. یہ کس
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی چھچ مچانے آئے ہیں.
بچا نور کا تیری نس
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے, مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچانی ہیں, مچا رہے ہیں اور انشاءاللہ مچاتے رہیں گے, اور یہ نہ صرف 12 ربیع الاول تک بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم انشاءاللہ. آج ہمارا موضوع ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نسب پاک اور بچپن شریف. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری ہے اور اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. ایک کال جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ امپورٹنٹ ہے, چلے یہی لے لیتے, چلے ایک کال دے دیں, امپورٹنٹ نہیں ہے پھر بھی دے دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الطاف رضا خان ہند مہاراشٹر ناسک سے. پر نور ہے زمانہ, یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ہمارے اشفاق بھائی اور سبھی عاشقان رسول کو ماہ ربیع الاول مبارک ہو. میری نعت خو بھائی سے یہ عرض گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیجئے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام و السلام علیکا یا رسول اللہ, السلام و السلام علیکا یا حبیب اللہ. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کے کلام کو ہم نے نوٹ کر لیا ہے. گفتگو آپ فرما رہے تھے, معذرت آپ کو بیچ میں انٹرپٹ کیا تھا.
ابھی تھوڑی دیر پہلے استاد صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے عدنان تک, یہ بالکل مطلب ایسا ہے متفق علیہ ہے, کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف سلسلہ نسب ہی نہیں بلکہ جب سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اس وقت سے لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبعوث ہونے تک تمام جماعتوں میں, تمام مرتبوں میں, تمام درجات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اشرف العلیٰ ہی رکھا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر اپنے نسب کو بھی بیان فرمایا. تو ایک طرح سے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کر رہے ہیں. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ بعض بد باطن منافقین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نسب پر طعن کیا.
اچھا,
تو آپ کے جو چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو ناگوار گزرا اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس مسئلے کو لے کے آئے. تو اب اشفاق بھائی دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نسب بیان کر سکتے تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف انہیں نہ بتایا بلکہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے, ممبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے, تاکہ آنے والی دنیا تک اور میرے تمام صحابہ تک یہ حجت پہنچ جائے, اور بعد میں اگر کوئی بد باطن اس پر طعن کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دیا جا سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنی کہ اس طرح منافقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسب و نسب میں تان کر رہے ہیں, تو روایت میں آتا ہے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلال نبوت کے ساتھ منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا من انا, میں کون ہوں. فقالوا, صحابہ نے عرض کی انت رسول اللہ علیہ السلام, آپ پر سلام ہو, آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اپنا نسب بیان کیا, فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب, میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی افضلیت اور اشرفیت کو بیان کیا, چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق, بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا. ابتدا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اشرف اور اعلیٰ ہونا بیان فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق, بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا, فجعلنی فی خیرہ, تو اس مخلوق میں سے سب سے بہترین جماعت میں مجھے بنایا.
سبحان اللہ.
ثم جعلہم فرقتین, پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا, اس مخلوق کی دو جماعتیں بنائی. دو جماعتوں سے مراد کیا ہے, میں جو محدثین نے اس کی شرح کی ہے اس کو بھی ترجمے کے ساتھ لے کے چلتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو دو جماعتوں میں منقسم کیا, تقسیم کیا, عرب اور عجم, اور ان دونوں جماعتوں میں افضل اور اشرف عرب ہیں عجم کے مقابلے میں. فرمایا ثم جعلہم فرقتین, پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا, عرب اور عجم, فجعلنی فی خیرہم فرقہ, تو مجھے ان دونوں جماعتوں میں افضل جماعت یعنی عرب میں بنایا.
سبحان اللہ.
ثم جعلہم قبائل, پھر اللہ تعالیٰ نے عرب کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا, اللہ تعالیٰ نے عرب کے مختلف قبائل بنائے, فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو عرب کے تمام قبائل میں جو سب سے افضل اور اعلی قبیلہ تھا، اشرف قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، اس میں سے مجھے بنایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلہ قریش کے خاندان بنائے۔ ثم جعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ تعالی نے قبیلہ قریش کے خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر قبیلہ قریش کے سب سے اشرف اعلی خاندان بنی ہاشم میں مجھے بنایا۔ اعلی حضرت اس حدیث پاک کا شاید ترجمہ ہوگا، کیا ہوگا فرماتے ہیں آپ ترس میں مجھے سنائیں گے، میری فرمائش ہوگی آپ کو۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں حضور کو کیسے چنا، اور ورا کہتے ہیں مخلوق کو، مصطفیٰ خیر الورا، یا رسول اللہ آپ چنے ہوئے ہیں اور پوری مخلوق میں سب سے بہترین ہیں۔ اس کو آپ طرز میں
اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بھی تو کہتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ نے کہا طرز میں، چلے سنا دیتے ہیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو۔
جی
جی، یہ بیان اشعار اور بھی لکھے
ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اسد بھائی کی فرمائش ہے کہ آپ تحت اللہ پڑھیں، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مل کے خاص کبریا ہو، مال کے ہر ماں سوا، کوئی کیا جانے کے کیا ہو، عقل عالم عقل عالم سے ورا ہو۔
بے شک
اشفاق بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مخلوق میں، اس امت میں سب سے زیادہ صحبت اٹھانے والے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے صحبت اٹھائی، اور صحابہ کرام میں بھی بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے غار اور مزار کے یار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس امت میں سب سے زیادہ قرب صدیق اکبر کو ملا
رضی اللہ۔
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی حقیقت کو جتنا پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اتنا کوئی نہیں جان سکتا۔ انہیں صدیق اکبر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا،
عقل عالم سے ورا ہو۔ سبحان اللہ، یقینا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے اور آپ کے مرتبے کیا ہیں، وہ کسی نے کہا نا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، محمد کا خدا ہی ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو جانتا ہے کیونکہ اس نے انہیں بنایا ہے۔ مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا اسد بھائی، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کیا کہے آپ کو۔
حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کو، تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، خدا کی سلطنت کا دو
تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، بات ہے سبحان اللہ. عاشقوں کا یہی تو انداز ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹے وقت میں اور چند الفاظ میں بیان کر دیا کرتے ہیں. پھر جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت آیا, وہ عرب جو بیابان تھا, جو بالکل ویران تھا, جہاں پر وحشت و بربریت کے آثار نمایاں تھے, اس جگہ اس زمین پر لوگ جایا نہیں کرتے تھے, وہاں سے لوگ بھاگا کرتے تھے. دنیا میں اس وقت چند حکومتیں تھی لیکن کہا جاتا ہے عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی. عرب میں قبیلہ سسٹم تھا, قبیلے ہوا کرتے تھے, ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا. عرب میں بادشاہت یا حکومت وغیرہ کیوں نہیں تھی؟ مورخین نے لکھا کہ وہاں پر کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی کو بادشاہ حکومت مانے کیسے. اس قدر بربریت اور وحشت کے عالم میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فگن ہوئے, آپ نے ظہور فرمایا تو کیا تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کانٹوں کو پھول بنا دیا, ریگزاروں کو چمن بنا دیا اور صحرا کو گلستان بنا کر اس عرب سے اس انداز سے روشنی کی کرنیں پھوٹی کہ جس نے سارے عالم کو منور کر دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور الحمدللہ اسی دوران رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیا انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو رہے گی. ولادت کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان تھی؟ حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ بھی سب سے نرالی ہے, وہ انداز بھی سب سے الگ ہے. جیسے میرے آقا علیہ السلام کا گھرانہ سب سے الگ ہے, حضور کا نسب سب سے نرالا ہے, حضور کی گفتگو سب سے نرالی ہے, حضور کا گھر سب سے نرالا ہے, حضور کے بچے سب سے نرالے ہیں, حضور کے یار سب سے نرالے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سب سے نرالے ہیں, اس طرح حضور کی ولادت بھی سب سے نرالی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوتے ہیں, ولادت ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ عوارض نہیں ہوتے جو عام بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان گندگیوں میں ملوث نہ تھے جس میں عام بچے پیدا ہوتے ہیں تو ملوث ہوتے ہیں, ایک طرح کی گندگی سے صفائی انہیں درپیش ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو میں لبریز ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر جو ہے وہ صاف ستھرا ہے, اس عالم میں تشریف لاتے ہیں, مبارک ناف جو ہے وہ بھی کٹی ہوئی ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ سجدہ فرماتے ہیں, سجدہ کر کے لب ہل رہے ہیں. دیکھنے والوں نے جب کان کو قریب کیا تو آواز آتی ہے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. سبحان اللہ, یہ انداز ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بھی سب سے نرالی ہوئی, اس وقت ہمیں یاد بھی رکھا اور اپنے کرامتوں کا, اپنی عزتوں کا اظہار بھی فرمایا. عام بچہ پیدا ہو کر روتا ہے لیکن یہ رو رہا ہے تو اپنی امت کے لیے, یہ لب ہلا رہا ہے تو اپنی امت کے لیے, اور اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا. یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چاہیں جدھر چاہیں نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, اور ہم غلاموں کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. گفتگو آگے بڑھائیں گے, ولادت کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. ولادت سے پہلے بھی ایک زبردست واقعہ ہوا تھا جو صرف 55 دن پہلے ہوا تھا, اور ایسا کمال کا واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, اور اس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا کہ یہ کیا ہوا, جس کے یہ کسی کے آنے کی نوید تو نہیں سنائی جا رہی, اور تھوڑے دنوں کے بعد وہی ہوا جس کا انتظار تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, اور گویا وہ 55 دن پہلے کا واقعہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے آنے سے پہلے کا ایک گویا استقبال کی صورت تھی. اس واقعے کو بھی سنیں گے, مگر آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اصغر علی اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں. حضور عرض یہ کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 55 کا کوئی واقعہ ہو تو اگر ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی واقعات ہیں انشاءاللہ, آج موضوع یہ ہے نصب شریف اور 55 شریف. اگلی کال سنائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور آپ کا آج کا موضوع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بچپن ماشاء اللہ بہت ہی اچھا موضوع لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں. ایک شعر میں بھی حصول برکت کے لیے آپ کے اس سلسلے میں پیش کیے دیتا ہوں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا.
ماشاءاللہ بہت پیارے نعت خواں ہیں آپ. مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. بچپن شریف کا کوئی واقعہ پوچھا ہے, انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے. لیکن اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا, واقعہ فیل جسے کہا جاتا ہے
جی,
اور گویا ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا سب کے لیے.
بالکل صحیح فرمایا کہ گویا کسی آفتاب کی آمد ہو تو اس سے پہلے کچھ کرنے سی پھوٹتی ہیں
جی.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ان تمام واقعات جو آپ نے کئی واقعات کا تذکرہ کیا, گویا یہ بشارت تھے کہ کچھ آنے والا ہے
جی,
کچھ نیا ہونے والا ہے, عالم کا رنگ بدلنے والا ہے. اس سے پہلے کہ اس واقعے کی طرف جائیں, کیونکہ عموماً ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ بچپن کی بات کر رہے ہیں تو غلطی سے بعض اوقات ہماری زبان سے معجزہ نکل جاتا ہے. یقیناً یہ بات تو ہم نے سیکھنی ہے کہ اولیاء کرام سے جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات ہوں وہ کرامت کہلاتے ہیں
جی, جی.
نبیوں سے ظاہر ہوں تو معجزہ کہلاتے ہیں. بعض اوقات ہم اپنی ذاتی گفتگو میں بھی کہتے تھے یار آج تو معجزہ ہو گیا. تو معجزہ خاص ہے نبیوں کے لیے, مگر انبیاء کرام کا بھی اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں
جی, جی.
اور یہی واقعات اگر اعلان نبوت کے بعد ہوں تو معجزہ کہا جاتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت یا جو بچپن کے واقعات ہوں گے انہیں ہم ارحاس کہیں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے سبحان اللہ, یہ ایسا ایمان افروز بھی ہے. اچھا اس واقعے میں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھیے کہ ظہور سے پہلے آپ کا جو ایک اعلان تھا وہ تو تھا, مگر ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں سمجھیے کہ کانٹیکٹ ہے, کنیکشن ہے, بھروسہ ہے, ٹرسٹ ہے, وہ بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسا آپ نسب کی بات کی نا کہ سب سے اعلیٰ نسب والے ہمارے آقا ہیں, اور جو خاندان چنا گیا بڑی خوبصورت ایک روایت ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کنانا کو برگزیدہ بنایا, اور کنانا میں سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا. یعنی سلیکٹڈ, موسٹ سلیکٹڈ لوگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور ان باتوں کو کرتے ہوئے امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو وہ چنی ہوئی شخصیت ہیں, وہ سلیکٹڈ یعنی موسٹ بیوٹیفل جتنی بھی چیزیں تھیں اس میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نسب عطا کیا گیا. تو اسی میں جیسے ابھی انشاءاللہ جب موقع ملے گا نسب پر بات کرنی ہوگی, تو حضرت عبد المطلب یہ یوں سمجھیے کہ یہ واقعہ ہے نا کہ آپ کا اصلی نام شیبہ اور آپ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے, غار حرا میں کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دن تک لگاتار رب کی عبادت میں مصروف رہتے. رمضان شریف کے اکثر مہینے میں اکثر دن غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں وقت گزرتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت ان کی پیشانی سے چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی. ابھی آقا تشریف نہیں لائے دنیا میں, مگر یہ برکتیں آپ کے اوپر والوں کو بھی حاصل ہیں. نبی پاک تشریف لانے والے ہیں مگر سبحان اللہ ظہور نبوت جو ہے وہ اوپر والوں کو بھی کس طرح برکتیں مل رہی ہیں سبحان اللہ. اب اہل عرب کو خصوصاً قریش کو حضرت عبد المطلب سے بڑی بڑی محبت تھی, بلکہ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آ جاتی تو حضرت عبد المطلب کے پاس آتے اور ان کو لے کر پہاڑ پر جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو دعائیں قبول ہو جاتی. آپ جو ہے وہ زندہ درگور جو لڑکیوں کو کیا جاتا تھا اس کو بڑی سختی سے روکتے تھے, چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہوتی وہ بیان فرماتے, اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے, اس لیے ان کا لقب مطعم الطیر یہی پڑھیں گے
جی,
پرندوں کو کھلانے والا. شراب اور بدکاری کو حرام جانتے, برا جانتے, اور عقیدے کے لحاظ سے موحد یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے, جو اس زمانے میں چونکہ نبی پاک نے بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے کے لوگ جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے انہیں یہ کہا جاتا تھا. تو بہرحال اب حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیسیکلی تو یہ واقعہ پیش آیا. لیکن یہ واقعہ کیا تھا کہ ابھی 55 دن باقی تھے کہ یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا اور اس نے جناب یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب کعبے کو نام و نشان مٹا کر داؤں. اس کے پیچھے ایک اور سٹوری ہے, بات طویل ہو جائے گی, کہ ریزن کیا تھا, یہ کیوں آیا تھا. بہرحال اس نے, اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کعبے کی طرف نہ جائیں بلکہ میرے ملک کی طرف آئیں اور ادھر مرکز بن جائے, لوگ پوری دنیا کے لوگ ہمارے پاس آئیں. تو اب اس کا حل یہی تھا اس کے نزدیک کہ اگر کعبہ ہی نہیں رہے گا تو اب رجوع جو ہے وہ یمن کی طرف ہو جائے گا. اس نے بہرحال اپنا ایک عبادت خانہ کہہ لیں وہ بنایا تھا. اب حضرت عبد المطلب کے تقریباً کتابوں میں لکھا کہ 400 کے قریب اونٹ تھے, اب وہ اونٹ جو ہے اس نے قبضہ کر لیا. پہلے مکہ شریف میں گویا انٹری دینے سے پہلے ہی اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے اس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اونٹ کا. 200 یا 400 اونٹ تھے اور باقی مکے والوں کے جتنے اونٹ اور مویشی تھے وہ بھی لے لیے. اب حضرت عبد المطلب کو بڑا رنج پہنچا, آپ گئے اس سے بات کرنے کے لیے تو بڑا کر و فر کے ساتھ بیٹھا تھا, سردار تھا اس کے, اپنے لوگ بیٹھے تھے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حملہ کرنے والا جو آیا ہے اس کے پاس رحم نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا. مگر حضرت عبد المطلب جب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو جو نور نبوت پیشانی میں تھا اس سے ایک ہیبت سی تاری ہوئی اور اپنے جگہ سے کھڑا ہو گیا اور حضرت کو اپنے ساتھ ہی بٹھایا گیا, میرے ساتھ بیٹھے. اب مذاکرات کا تبدیل ہو گیا نا معاملہ, وہ جابر اور ظالم دوسرا انداز ہوتا ہے لیکن یہ تو ہیبت کے مارے بٹھا لیا صاحب. اب حضرت عبد المطلب نے جو مطالبہ کیا نا وہ بڑا حیرت کرنے والا تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے مویشی اور ہمارے جانور قبضہ کر لیے. اس نے کہا ہاں. تو کہا ہمارے مویشی اور جانور دے دو. تو کہا میں تو کچھ اور سمجھا تھا کہ آپ آئیں گے مجھ سے نیگوشیشن کریں گے, بات کریں گے کہ جناب کعبے پر حملہ نہ کریں, اللہ کا گھر ہے, اور تم نے تو صرف اپنے مویشی اور اپنے جانور کی بات کی ہے. اب وہاں بڑا تاریخی جواب حضرت عبد المطلب, جو ٹرسٹ لیول تھا نا, انہوں نے وہ جواب دیا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے, کعبہ میرا گھر نہیں ہے.
سبحان
ہے سبحان, اس کی تو وہ خدا کا گھر ہے, خدا اس کی حفاظت کرے گا, مجھے تو صرف اپنے سامان کی فکر ہے.
اللہ,
اب یہ ایک ایسی بات تھی جو ایک ایسی کیفیت میں کہی گئی ہوگی, جب بھی سوچتے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس کعبے کے ساتھ زندگی گزری اس کی بات ہی نہیں کی. بہرحال جانور اس نے کہا ٹھیک ہے یہی بات ہے تو پھر جانور لے جاؤ, میں تو کچھ اور کرنے آیا ہوں. حضرت عبد المطلب گئے اور تمام لوگوں کو جو مکے والے تھے ان کو کہا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور بس اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کریں. اپنے لوگوں کو مال مویشی کے ساتھ مکے کے پہاڑوں پر چڑھا دیا اور واقعی کعبہ مشرفہ کو اب بھی دیکھیں نا تو آلموسٹ چاروں طرف پہاڑی ہیں.
جی,
تو وہ منظر کیا ہوگا کہ اب تو حرم شریف بن گیا, عمارت بن گئی ہے, ورنہ کعبہ شریف ہوگا اور پہاڑوں پہ مکے کے باسی جو ہیں وہ چڑھ کر کسی منظر کے انتظار میں ہوں گے. اور ادھر ہاتھیوں کا لشکر ہے, یعنی لشکر بھی ایسا کر و فر کے ساتھ لایا گیا ہے. اچھا, اب حضرت عبد المطلب نے ایک کمال کیا, یعنی سب کو تو پہاڑوں پہ بھیج دیا, خود واپس آئے. اچھا, اور اب باب کعبہ کو پکڑ کر غلاف کعبہ شریف کی دیواروں سے چمٹ کر جو دعا کی ہے نا, اللہ اللہ اللہ, اس کے الفاظ ہی رلا دیتے ہیں انسان کے کہ وہ دعا کی ہے کہ اے اللہ عز و جل, بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ان غیر مسلموں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. یعنی جو اے اللہ تیرے سوا کسی اور کو پوچھتے ہیں ان کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما. عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے. اب جب ابرہہ صبح کو اپنے لشکر کے ساتھ تیار ہو کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکلا, بتاتے ہیں کہ یہ جو جگہ تھی نا, یہ منا اور مزدلفہ کے درمیان جو جگہ ہے اس وادی میں یہ لشکر ٹھہرا ہوا تھا. تو اپروکس یوں سمجھ لیں کہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا یا 5 کلومیٹر مکہ پاک یعنی کعبہ شریف تک اگر آنا ہے تو یہ وہاں لشکر تیاری کر رہا تھا. اب جو اس کا ہاتھی محمود تھا, یعنی جس ہاتھی پر ابرہہ خود بیٹھتا تھا, وہ بڑا ہی خوبصورت جس کو آپ کہیں سب سے بیسٹ تھا, وہ بیٹھ گیا. اب ابرہہ نے بڑی کوشش کی, للکارا, اسے مارا, مگر ہاتھی اٹھتا ہی نہیں تھا. اچھا, اگر اس کا رخ اگینسٹ کعبہ کرتے تو وہ اٹھ جاتا, چلنے لگتا, کعبہ شریف کی طرف جو ہے وہ نہیں چلتا تھا. اللہ اللہ, اسی دوران ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کی صورت میں کچھ ایک غول کے غول آنا شروع ہوئے پرندوں کے, اور سب کے پنجوں میں 3-3 کنکریاں تھیں. سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف یہ لشکر ابابیل کا آیا اور ابابیل کے ان دل بادل لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہہ کے لشکر کے پرخ چھوڑ گئے. اب یہ کمپیریزن بھی سمجھنے والا ہے اشفاق بھائی, کہ ایک طرف ہاتھی ہیں,
ہاتھی کے مقابلے
ہاتھی
میں
کے مقابلے میں کوئی اور بڑا جانور آنا تھا نا, یعنی میزائل کے مقابلے میں میزائل آتا ہے, فوج کے مقابلے میں فوج آتی ہے. رب نے یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ رب کی قدرت کیا ہے, وہ چاہے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل پرندہ
چڑیا
جتنا, اور پھر اس کے پاس بھی کوئی بڑے بڑے پتھر نہیں تھے, تین کنکریاں تھیں, مگر روایتوں کے الفاظ ہیں وہ ہاتھی سوار کے سر پہ لگتے, اس کو چیرتا, ہاتھی کو چیرتا اور زمین میں وہ کنکر پیوست ہو جاتے, یعنی ان کے پرخچے اڑ گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, یہ پورا
بھی ہے کہ جس پتھر سے جس کو مارا گیا اس کا نام بھی
اس کا نام لکھا ہوا تھا, بالکل اگزیکٹلی اسی پر جا کر وہ گرتا تھا. اور پھر جیسے ماشاءاللہ اگر آپ اس کو تلاوت بھی کرتے تو اس کے ترجمے میں بڑی خوبصورت بات ہے, تو سورہ فیل کی اگر تلاوت ہی ہو جائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, ألم يجعل كيدهم في تضليل.
اب یہاں ترجمہ سنیں, یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا.
اللہ,
ألم يجعل, آگے پڑھیں,
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا. اب اگزامپل بھی دیکھیں کہ ہاتھیوں کا گویا بھوسا بن گیا, پرخچے ہو گئے. اچھا, اب اس صورت میں ایک تو اس واقعے کو یاد دلایا جا رہا ہے, مگر علماء نے اس میں ایک بہت خوبصورت لطیف سا پہلو بیان کیا, الم ترا کیفا. اب جو طرح ہے, اب اس کی زیادہ تشریح تو ہمارے راشد بھائی زیادہ اچھے انداز میں یا غلام یاسین بھائی بتائیں گے, لیکن میں تو اس اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے برکت لیتے ہوئے عرض کر دیتا ہوں کہ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا.
واہ,
ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے پیارے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے 55 دن پہلے کا ہے,
پہلے کا ہے,
تو پیارے آقا نے کہاں سے دیکھا. اللہ اللہ اللہ, تو پیارے آقا کا نور جلوہ نما
معلوم خلق اللہ.
ہاں, اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے موجود ہیں, آپ کا نور تخلیق پہلے ہوا, یہ یاد اسی کو دلایا جاتا ہے, اور یہاں تو دیکھا ہی کی طرف تشریح ہو رہی ہے کہ نہ دیکھا. تو اب سمجھ لیجئے کہ نبی پاک کی کیا شان ہے, اور یہ واقعہ وہ واقعہ تھا کہ اس کے بعد یہ ڈیسائیڈر تھا, یعنی خوف بیٹھ گیا مسلمانوں کا, کعبے والوں کا, اللہ پر ایمان لانے والوں کا, سارے عالم میں, کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اب کعبے کو ڈھانے کی کوئی فکر نہ کرے, اب کعبے کو ڈھانے کا کوئی ارادہ نہ کرے کہ جس نے ادھر میلی نظر سے دیکھنا ہے اس کا رپلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا آنا ہے. تو یوں سمجھئے کہ اس دور, اس واقعے سے پہلے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے وہ بڑے پاورفل سمجھتا, دیکھیں نا, ہاتھیوں کا لشکر لے آنا, آتے ہی ایک طرح سے کانکر کر لینا, سارے مویشی اپنے ہاتھ میں لے لینا, کوئی تلوار نہ چلی, کوئی رپلائی نہ آیا, تو یوں بڑا کروفر محسوس کرتے تھے. مگر اس واقعے کی جب خبر سارے دنیا میں پہنچی تو جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے جو مسلمانوں کے مخالفین تھے ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی, گویا ہیبت طاری کر کے. اور آپ نے اور واقعات بھی بیان کیے ہوں گے کہ کتنے سال پرانے آتش کدا جو ہے وہ سوکھ گیا, وہ بج گیا, تو دریائے ساوا خشک ہو گیا, کنگرے گر گئے, اب محلوں پر جو کسروں کے کیشوروں کس طرح کے محلات تھے وہاں زلزلہ آنا, یہ سب چیزیں گویا ایک ہیبت میں مبتلا کر رہی تھی کہ جتنے بے دین ہیں وہ جان لے کوئی نئی حکومت آنے والی ہے, کوئی ایسا پیغام آنے والا ہے جس نے سب پر غالب ہونا ہے. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا.
آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب دلا.
واقعہ نہیں تھا, یعنی نبی پاک کی آمد سے پہلے ایسے ایسے امیزنگ واقعات ہوئے کہ احادیث کا یوں سمجھے کہ نچوڑ یہ ہے کہ ایک تو اصحاب فیل کا ہلاکت کا جو واقعہ ہوا، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، یعنی ایسی باران رحمت ہوئی، عرب میں نارملی سبزہ نہیں ہوتا مگر پیارے آقا کی ولادت سے پہلے ایسی بارش کا ہونا کہ سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، یعنی آمد سے پہلے ہی خوشحالی آنا شروع ہو گئی، سبحان اللہ. فارس کے مجوسیوں نے ایک ایسی آگ جلائی تھی، مجوسی جو ہے وہ آتش پرست ہوتے ہیں نا، آگ کی پوجا کرتے ہیں، ان کا ایک ایسا عبادت خانہ تھا جہاں وہ آگ بجھنے نہیں دیتے تھے.
اچھا،
یعنی دنیا میں کوئی بندہ آتا جاتا رہے مگر ان کا یہ پلان ہوتا تھا، 1000 سال سے آگ کنٹینیو جل رہی تھی مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کیا ہونی تھی،
سبحان اللہ،
وہ آگ بھی بجھ گئی.
سبحان اللہ.
پھر فرمایا کہ کسرا کے محل میں اس کے محل میں زلزلہ آنا اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، یہ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، تو وہاں اب بھی وہ محل موجود ہے جنہوں نے جا کر دیکھا ہے، اس کی پکچرز میں نے بھی دیکھی ہیں، کہ باقاعدہ اس محل میں دراریں جو ہیں وہ یاد دلاتی ہیں کہ ربیع النور کے مہینے میں جب نبی پاک کی آمد ہوئی تھی، تو اب وہ اتنا بڑا محل تھا کہ جس کے محل کی شان و شوکت کی مثالیں دی جاتی تھیں، کر و فر کی مثالیں دی جاتی تھیں، مگر نبی پاک کی آمد سے پہلے سارے شان والوں کو، سارے کر و فر والوں کو بتا دیا تھا کہ سارے اونچوں سے اونچا ہمارا نبی وہ آقا آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے یہ زمانہ پرنور ہونے والا ہے. ہمارا موضوع بھی یہی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ہمدان میں کم کے درمیان، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے بحرائے ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، یہ بھی ایک ایسی بات تھی کہ جو حیرت زدہ کر دینے والی تھی کہ اتنا بڑا جو دریا ہے وہ خشک ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے جسم اطہر سے جو نور نکلنا اور بسرا کے محلوں کو ملاحظہ کر لینا، تو سبحان اللہ، کسی کی آمد کی اطلاع تھی، شعر ہے نا، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر ہونے والا ہے،
مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو مرحبا آقا کی آمد، مرحبا داتا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو، تمہیں حق سے ملا لے آج رہبر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، گنہگاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، سیاہ کاروں نہ غم کھاؤ، سنو مجدہ شفیع روز محشر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ.
1000 سال کی جو آگ تھی اس کو بھی شعر میں لکھا، رکھا مرنا حسن رکھا سب کچھ، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش،
کفر و شرک
کی آتش بجھانے، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش، یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، ہاں بولو مرحبا.
کعبے میں بھی کعبے میں بھی اس طرح کے نظارے تھے ولادت کے وقت.
کعبے کو وجدانا,
کعبے کو وجدانا.
اب نبی پاک کی آمد میں جو ہے وہ کعبہ بھی جھوم رہا ہے, وہ نا اس میں بھی تو شعر
میری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے.
اب یہاں
حضرت نے لکھا,
ہاں یہاں مجرے سے مراد یہ ہے کہ ادب میں اس کی محبت میں, اس کو اس طرح ہی ڈیفائن کریں گے سلام کے لیے, یہ مطلب اس لفظ کو وہاں سلام کے لیے استعمال ہوا. تو اب کعبہ بھی کیوں نہ وجد کرے کہ جس کی برکت سے کعبے سے بتوں نے دور ہونا ہے, جس کی برکت سے اب پراپر طواف ہونا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا وقت ہے. تو بہرحال یہ بڑا عالم کے لیے خاص وقت تھا. اور یہاں میں چاہتا ہوں کہ چونکہ والدین کریمین کا تذکرہ ہوا تو والدین کریمین کے بارے میں بھی کچھ یہ بات ہو جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین الحمدللہ مومنین اور قطعی جنتی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اب وہ نبی پاک کے امتی بھی ہیں. اور اس پر امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری کچھ تفصیل بیان کی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ولادت اور بچپن کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پر بات تو نہیں ہوئی والدین پر,
والدین پر آپ جو بیان فرما رہے ہیں وہ بیان کریں, پھر انشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں
جی,
اور اس کے بعد انشاءاللہ بچپن شریف کے کچھ واقعات بھی بیان.
سبحان اللہ سبحان اللہ. والدین کے حوالے سے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو, قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے میں سیافام غلام, یہ 12 معجزات پر مشتمل رسالہ ہے. تو یہاں پر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری بات لکھی کہ ہر ایک کو اپنے ماں باپ پیارے ہوتے ہیں, پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہ پیارے ہوں گے. اپنے والدین کریمین کو اپنی پیاری امت کے ساتھ شمولیت کی خاطر عطائے رب قادر عز و جل سے ایسا عظیم و شان معجزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا کہ آپ بھی سنیے اور جھومیے. امام ابو القاسم عبد الرحمن سہیلی اور روض العنف میں نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی, یا اللہ عز و جل میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. اللہ عز و جل نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے دونوں کو زندہ کر دیا, اور وہ دونوں سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنے اپنے مزارات طیبات میں تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اب نبی پاک کی دعا تھی, اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد.
اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا, اجابت کا سہرا دعائے محمد, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک سے جب دعائے محمد, بڑی ناز سے جب دعائے محمد.
یہاں ایک مس کنسیپشن, ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے انہیں زندہ کر کے کلمہ نہیں پڑھایا تھا کہ معاذ اللہ وہ کفر پر تھے, بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تو والدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ والد محترم دنیا سے پردہ فرما گئے جی, اور 5-6 سال کی عمر میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی. تو اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر مبارک میں فرمایا تھا, تو اس سے پہلے امتی تو اس کے بعد بنتے ہیں, تو اس سے پہلے وہ ایمان والے توحید پر تھے
جی,
اور کبھی بھی انہوں نے کفر نہیں کیا, بت پرستی نہیں کی تھی. نبی پاک کی خواہش تھی کہ جو امت کو مرتبہ ملنا ہے پیارے آقا نے اپنی امت میں انہیں شامل فرمایا. یہاں ایک بڑی پیاری امیر علیہ سنت نے مثال بھی دی ان لوگوں کے لیے, اول تو نہ جانے کیسے زبان اٹھتی ہے, لیکن حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر روح البیان میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, لہذا وہ مچھلی جنت میں جائے گی.
اللہ
تو جس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 7 دن یا 40 دن اللہ کے نبی رہے وہ جنت میں جائے, جس بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک پیٹ میں میرے آقا 9 ماہ رہے,
اللہ
وہ سبحان اللہ, وہ تو ماؤں کئی ماؤں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی, اور بالکل اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ ہمیں تو بلکہ اب امیر علیہ سنت کا اپنے معمول دیکھا ہے کہ اپنے مدنی مذاکروں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو اس سوال کیا کرتے ہیں اور ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسد بھائی بھی اس واقعے میں ہمارے ساتھ تھے. اچھا, مدینہ منورہ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین سے بڑا پیار تھا.
اچھا,
ارے باپ رے باپ, ان کی ہر بات میں جو ہے نا تذکرہ بی بی آمنہ کا اور ان کے مزار کے بارے میں. اچھا, وہ بتا, ان کے گھر پہ ہر ہفتے والدین کریمین کی اصال ثواب کی محفل ہوتی.
سبحان,
تو میں نے ایک بار ان سے بات کی, میں نے کہا کہ آپ اتنا ذکر خیر کرتے ہیں ان کے والدین کا, وہ سوا لاکھ بار درود والدہ کے نام پر پڑھتے, سوا لاکھ بار درود پاک جو ہے وہ والد صاحب کے نام پر ان کے اصال ثواب کے لیے پڑھتے, خیرات کرتے رہتے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی, انہوں نے کہا ایک بات جو امیر السنت نے بھی ابھی لکھی نا, کہ آپ کو اپنے آپ کے والدین سے پیار ہے. بولا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کا شارٹ کٹ ہے.
سبحان اللہ, سبحان,
اگر آپ ان کے والدین سے محبت کا اظہار کرو گے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں آپ کی طرف منہ ہو جائیں گی,
اسی سے سرکار راضی,
سرکار راضی ہو جائیں گے. تو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہے ان کی بارگاہ میں اتنے تحفے نیکیوں کے بھیجیں, ان کو اصال ثواب کرتے رہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرے امتی کو میری ماں سے اتنا پیار ہے, تو وہ ماں سے دیکھیے لاجیکلی بات ہے, ہماری والدہ سے کوئی عزت کرے ان سے پیار کرے ویسے ہی پیار ہو جائے ہم سے, یار امی کا اتنا احترام میری والدہ سے اتنی ان کو عقیدت ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں تو سبحان اللہ, والدہ محترمہ, تو یقیناً یہ ہمیں اس ربیع النور کے مہینے میں جہاں ہم نظر و نیاز پیش کریں, جہاں لنگر کریں, جہاں درود پاک پڑھیں, ہم والدین کریمین پر بھی اصال ثواب بھیجیں.
کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا, تو محمد کی بنی ماں آمنہ.
کیا بات ہے, کیا
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
صدقے تم پر ہوں دل و جاں آمنہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ.
واہ واہ,
کیا بات ہے ہماری امی جان کی, اور کیا بات ہے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یقیناً ان دونوں کے لیے کیا ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے یہ بھی ثابت ہوا. اور انشاءاللہ کچھ کالز لیتے ہیں. بچپن شریف بھی بڑا پیارا تھا, بچپن کی بھی کیا بات تھی. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی ادائیں بھی یقیناً نرالی ہوں گی جب آپ خود نرالے ہیں. اعلی حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. صورت تو ویسے ہی بڑی پیاری تھی, اور کل جہاں کے سردار ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے منزہ مبرہ پیدا کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بڑا نرالا تھا, اور عربوں میں چونکہ آپ صلی اللہ عربوں میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان عالی شان تھا, وہیں پر اور دستور بھی چلتے تھے اور بچے بھی ہوا کرتے تھے. وہ دستور یہ تھا کہ بچوں کو اپنے گھر سے دور دائیوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے والدین, تاکہ وہ وہاں پر جا کر ایک صحت بخش ہوا میں فضا میں زندگی گزاریں, اور کچھ عرصے تک وہاں رہیں, اچھی غذا لیں, اور ایسی عورت سے ان کو دودھ وغیرہ دلایا جائے جو کہ مطلب یہ کہ اچھی فضا میں رہنے والی ہو, گاؤں میں رہنے والی ہو, شہر سے دور کر دیا.
یا ایک اور کانسیپٹ بھی بڑا پیارا تھا کہ ایک تو فضا اچھی ہو, ایک دوسری یہ وجہ بھی ہوتی تھی کہ ان کی عربی بھی اچھی ہو جائے,
زبان اچھی,
زبان جو ہے اس میں فصاحت لانے کے لیے, کیونکہ شہری زبان, یہ غلام یاسین بھائی اور اچھا اس کو ڈیفائن کریں گے, یہ ان علاقوں میں رہے بھی اور ماشاء اللہ عربی بولتے ہیں, دنیا میں بھی یعنی آپ کی اردو اگر آپ نے سیکھنی ہے یا جو بھی زبان سیکھنی ہے جو اس سے ریلیٹڈ ولیج ہوگا نا وہاں وہ زبان باقی رہتی ہے. جو سٹیز ہوتی ہیں نا جس کو ملٹی نیشنل سٹیز کہا جاتا ہے, دنیا بھر کے لوگ اس میں آ جاتے ہیں, تو وہ زبان بھی گڑبڑ گھوٹالا ہو جاتی ہے. کہ اردو کے اندر جناب سندھی بھی چل رہی ہوگی تو سندھی میں پنجابی بھی چل رہی ہوگی,
تھوڑی نظارہ ملتا ہے,
انگلش بھی چل رہی ہوگی تو میمے بھی آ جائے گی, کیونکہ اب 10 قسم کے لوگوں سے بات ہے, وہاں ایک ہی قوم ہے اور ایک ہی قوم والے اسی زبان میں بات کریں گے تو وہ لٹرلی اس کی تمام جو ہے نا وہ تمام باتیں پلس ہو جائیں گی. تو اب یہاں پر بھی یہ وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ وہاں دودھ پلانے بھیجا جاتا تھا. یہاں میں ایک اور بات پلس کر دوں کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی دودھ پیا.
جی جی,
ایسا نہیں ہے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ابو لہب کی جو لونڈی تھی حضرت سویبہ, ان کا دودھ نوش فرمایا, اس کے بعد اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی دودھ نوش فرمایا, پھر بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف ملا, اور پیارے آقا علیہ
اور جس کو دودھ پلانے کا شرف ملا
جی
انہیں ایمان بھی ملا.
ہائے ہائے,
انہیں ایمان بھی ملا. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جسے دودھ پلانے کی وجہ سے ایمان مل گیا تو جس نے پیٹ میں رکھا ہو وہ کیسے ایمان سے محروم ہو سکتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا, کچھ واقعات ناظرین بھی چاہ رہے ہیں کہ بیان کیے جائیں.
میں یہاں دو واقعات عرض کروں گا, ایک تو بچپنے کا ہے, ایک بعثت کے بعد کا ہے. چونکہ ان دونوں واقعات کا ربط ہے تو اس لیے میں بیان کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ معجزہ ہوگا اور ایک جگہ ارحاس ہوگا, جیسے ہمارے پیارے نگران نے ارشاد فرمایا کہ بچپنے میں جو کمال ظاہر ہوا اس کو ہم ارحاس سے تعبیر کریں گے, اور جو بعثت کے بعد ہوا اس کو معجزہ کہیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی جو ذمہ داری تھی وہ ابو طالب کے ذمہ آئی جو نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا. اور علماء فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ذات اور اپنی اولاد پر بھی ترجیح دی تھی, بڑی خدمت کی, بڑی تربیت کی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مکے میں قحط ہوا, بارش کی کمی ہوئی, تو لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کا کوئی بارش طلب کرنے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈیں. تو بعضوں نے کہا کہ لات کے پاس جاؤ, عزا کے پاس جاؤ, منات کے پاس جاؤ, یعنی باطل معبودوں کے پاس جاؤ,
یہ بتوں کے نام
جی, کہ ان سے جا کے ہم مدد طلب کرتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل کی آل موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مراد ابو طالب ہے. تو انہوں نے کہا, پھر ایک وفد کی صورت میں ابو طالب کے گھر میں اہل مکہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, اور ابو طالب جب باہر آیا تو یہ کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجئے یا طلب کیجئے, کوئی ایسی تدبیر اختیار کیجئے. تو ابو طالب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکے میں آیا, بیت اللہ شریف میں آیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور, آپ کی پیٹ کو کعبے کے ساتھ لگایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے عالم میں آپ نے التجا کے انداز میں انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. اس وقت مطلب بالکل صاف تھا اور بارش کا جو ظاہری سبب ہوتا ہے بادل وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں تھے. جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے اشارہ فرمایا, فوراً بادل آئے اور چھماچھم بارش برسنے لگ پڑی.
بارش شروع ہو گئی, سبحان اللہ.
پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے, یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور قریش نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایزا دینے کا سلسلہ شروع کیا, تو ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا اور قریش کو یاد دلایا کہ یہ بچپن سے ہی تم پر کریم ہے اور بچپن سے ہی ان کی کرم نوازیاں تم پر ہوئی ہیں, تو آج تم انہیں ایزا دے رہے ہو. اس میں ابو طالب کا ایک شعر تھا, وہ شعر تھا, وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ, جس کا ترجمہ ہے کہ اور گورے رنگ والے جن کی ذات کے وسیلے سے نزول بارہ طلب کیا جاتا ہے, جن کی ذات کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے, یتیموں کے ملجا و ماوا اور بیواؤں کے نہگبان ہیں. اب یہ ابو طالب نے شعر تحریر کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے, تو مدینے میں قحط سالی ہوئی, یہی معاملہ درپیش ہوا. تو ایک عربی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حاضر بارگاہ ہوئے اور بارش کی طلب کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے اور اشعار کی صورت میں اپنی التجا اور عرض معروض پیش کی, اور ایک شعر کہا, وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ كِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ, جس کا ترجمہ ہے کہ یا رسول اللہ مصیبت میں ہم آپ کے علاوہ بھاگ کر کہاں جائیں, کیونکہ مخلوق کی جائے پناہ رسولوں کے علاوہ اور ہے کہاں. اب یہاں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے, اس کی میں لنک دوں گا. صحابی نے کہا, فرارونا اور قرارونا, فرار سے اس میں ظرف بنتا ہے مفر, بھاگنے کی جگہ, اور قرار سے اس میں ظرف بنتا ہے مکر, قرار پانے کی جگہ. اعلی حضرت گویا اس شعر کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو زبان میں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. جب اس صحابی نے عرض معروض کی, اپنی التجا پیش کی کہ قحط سالی ہے, جانور مویشی مر رہے ہیں, پانی کی کمی ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فریاد سن کر منبر اقدس پر جلوہ فرما ہوئے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا. اور وہی کنڈیشن تھی کہ مدینے میں بظاہر بادل وغیرہ کوئی بارش کا ظاہری سبب نہیں تھا, جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں کو اٹھایا اور مدینے میں چھماچم بارش برسنے لگ پڑی.
جل تھل ہو گیا مدینہ,
مدینے کے ارد گرد کے لوگ بھاگتے ہوئے آئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ پانی اتنا ہے کہ اب یہ ضرر دے رہا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام والسلام
ایک ہفتہ بارش ہوئی
جی,
کنٹینیو ایک ہفتہ, اگلے جمعے تک
بارش.
نبی پاک علیہ السلام مختار کل ہیں, تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہوا علینا لا علینا, کہ بارش ہمارے ارد گرد میں برس, ہم پر نہ برس. تو حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینے سے بالکل مطلع صاف ہو گیا اور ارد گرد بارشوں
میں برستی رہی.
نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنا یہ اعزاز دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا کہ میرا چاچا ابو طالب اگر زندہ ہوتا تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی, کون ہے جو میرے چچا ابو طالب کا مجھے شعر سنائے گا. تو ابو طالب کے بیٹے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ میرے والد کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہی شعر پڑھا،
وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ،
مولا مشکل نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے یہ شعر پڑھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجل ذلک غتو، میں نے اسی شعر کا ارادہ کیا۔
سبحان اللہ، اعلی حضرت بھی اس واقعے کو بیان کرتے بچپن شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور رب تبارک و تعالی یہ آپ کی دعا پر کرم نوازی فرماتا ہے کہ بارش برس جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو دودھ پلانے والیوں میں سے ایک تھی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ میں بڑی کمزور تھی، نحیف و نزار تھی، میرے ساتھ جو قافلے والے تھے ان میں بھی میری حالت جو تھی وہ بہت زیادہ کمزوری والی تھی، میں جس سواری پر آئی تھی وہ بھی کمزور تھی، اور ہمارا حال بڑا برا چل رہا تھا، غربت والا حال تھا، ہماری جو سواری تھی وہ بھی پیچھے رہ جاتی تھی، اور قافلے والے ہمیں کوسنے دیا کرتے تھے کہ ذرا تیز چل لیا کرو۔ خیر ہم مکے پہنچے، ہر دائی کو ایک اچھا بچہ مل گیا، پیسے والوں کا بچہ مل گیا، ایک بچہ تھا جسے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا، وہ یتیم تھا، اس کا باپ نہیں تھا، وہ بچہ جو تھا وہ مجھے مل گیا، کیونکہ مجھے کوئی بچہ دینے کو تیار نہیں تھا، میں کمزور تھی، لیکن میرے نصیب کے وہ بچہ مجھے ملا تو کیا ملا کہ میرے نصیب بن گئے، میرا گھر سنور گیا، میری قسمت چمک گئی، وہ بچہ جب میری گود میں آیا میری ساری کمزوری دور ہو گئی، میری ساری کمزوری ختم ہو گئی۔ حال یہ تھا کہ جس سواری پر ہم آئے تھے مکے تو وہ بالکل پیچھے پیچھے رہ جاتی تھی، جب وہ بچہ ہماری گود میں آیا وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، وہ بچہ جب ہماری گود میں آیا، آپ فرماتی ہیں کہ وہ جو سواری تھی جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی بعد میں آگے آگے دوڑ رہی تھی، سب سے آگے آگے بڑھ جاتی تھی، اور یہ ایسا کرم تھا رب تبارک و تعالی کا ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ اپنے گھر پر آتی ہیں تو آپ نے ایسے کئی واقعات کا بیان کیا کہ جو آپ دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ خاص بات ہے، کہ قدرت جو ہے وہ اس کے کمالات ہمیں اس انداز سے دکھا رہی ہے، اگر کچھ اس قسم کے واقعات بھی بیان کیے جائیں۔
جی یہ تو ایسا عظیم واقعہ ہے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گویا مقدر جاگ گیا یعنی ان کو تو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، الفاظ تو اسی طرح کے ملتے روایتوں میں کہ نہ ملنے پر لاسٹ چوائس یہی تھی، مگر یہ چوائس جو ہے ایسی چوائس بن گئی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام
جی
یعنی کیسے دنیا میں روشن ہوا، آج انہیں کون جانتا، نبی پاک سے نسبت کی بنا پر آج نعتوں میں کلاموں میں بی بی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بی بی حلیمہ سعدیہ نے یہ شرف حاصل کیا۔ اب آپ نے جیسے بتایا کہ سواری پہلے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے قافلے والے پریشان تھے، واپسی میں آگے ہو جانے کی وجہ سے پریشان تھے، اب انہیں انتظار رہتا تھا کہ سواری جوائن کر جائیں، اور ایوری بڈی وہ کہتے کہ ہو کیا گیا ہے۔ اچھا پھر ایسا نہیں تھا، جیسے ہی گھر پہنچے تو جو گھر میں بکریاں تھیں وہ بھی بڑی لاغر تھی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا، وہ بکریوں کے تھن بھر گئے، کہتے ہم نے اپنے برتن بھرے، ہم نے خود دودھ پیا، اچھا گھر میں خوشحالی آ گئی۔ اب جب وہ بکریاں کہیں چرنے جاتی تو بڑی فرما ہونے لگ گئیں، تو اس گاؤں والوں نے کہا کہ اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ بھیجو، یہ جہاں چرتی ہیں اسی چراگاہ سے چر کر آئیں تو ہماری بکریاں بھی فرما ہوں۔ ایگزیکٹلی ساتھ جاتی تھیں مگر وہ بکریاں ویسے ہی آتی تھی، کہتی نبی پاک کی برکت سے ہماری بکریاں جو ہیں وہ فرما ہوتی چلی گئیں، برکتوں کا ظہور ہونے لگا۔ اچھا پھر خود بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کا جو گہوارہ تھا یہ جھولا تھا وہ فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا،
سبحان اللہ،
اور بچپن میں چاند کی طرف میرے آقا جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اس طرف چلا جایا کرتا تھا، پہلا کلمہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلا سبحان اللہ وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین و سبحان اللہ بکرتا و اسیلا. تو یہ نبی پاک کے پہلے الفاظ ہیں. اچھا بچپن کی عادت کے مطابق کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کپڑوں میں بولو براز نہیں فرمایا سبحان اللہ، بلکہ ایک معینہ وقت تھا اس وقت رفع حاجت فرماتے، یعنی کسی قسم کی کوئی جس کو کہنا پرابلم کریٹ نہیں ہوئی، پرابلم سالو ہونا شروع ہو گئی.
بالکل.
تو یہ برکتیں وہ دیکھتی رہیں. اور پھر فرماتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد، دو سال چونکہ پورے ہو گئے تھے، لیکن پورا گھرانہ دیوانہ ایوری بڈی وہ اتنا خوشحال ہو گئے تھے ان کی برکت سے، پیار ہو گیا تھا. اور پھر جب یہ کرام یہ ارحاس کا ظہور ہو کہ چاند بھی جھکتا رہے، فرشتوں جھولا ہلا رہے ہیں، تو اب جب دو سال کے بعد واپسی کرنے کا وقت ہوتا ہے نا دودھ پلانے کے بعد، تو کہتی ہم واپس گئی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے، لیکن ہر کوئی غمزدہ تھا کہ جدائی کا وقت ہے. تو وہاں گئے تو اتفاقاً ان دنوں مکے میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، تو بہانہ مل گیا کہا کہ یہاں رکھیں گے تو بچے کو بیماری نہ لگ جائے، ہمیں دوبارہ دے دیں. تو بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ انہیں موقع دے دیا، بڑے خوش خوش واپس آئے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دو سال کے ہو چکے تھے تو اب کچھ بات چیت وغیرہ بھی ہو رہی تھی، تو اب دیکھا کہ بڑے جو ہیں جو دوسرے دودھ شریک بھائی بہن تھے وہ صبح صبح کہیں چلے جاتے ہیں. تو بی بی آمنہ سے پوچھا کہ یہ میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں. اچھا اخلاق نبوت میں سے ایک عادت لکھی ہے کہ انبیاء کا یوں سمجھیے کہ ایک انداز بکریاں چرانا بھی ہے. تو نبی پاک نے جب کہا کہ وہ وہاں جاتے تو مجھے بھی بھیج دیا کریں، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک عادت کا پورا ہونا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کو چرانے کے لیے ان چراگاہ کی طرف چلے گئے،
نشانی بھی ظاہر ہو گئی،
نشانی بھی ظاہر ہو گئی. اچھا لیکن وہاں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گھبرائے ہوئے بھاگے بھاگے آئے کہ امی جان ابھی میں نے دیکھا کہ تین سفید لباس والے اشخاص آئے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے اطہر کو یعنی قلب کو چیرا ہے. تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا. تو دوڑے دوڑے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پہنچی، اور جب وہاں گئی تو جا کر معلوم کیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا، کچھ دھویا، نکالا، واپس بند کر دیا. اب آج اوپن ہارٹ سرجری کا دور ہے، دنیا جو ہے وہ طرح طرح کی ترقیاں کر گئی ہے، مگر یہ کیسی ایک اوپن ہارٹ سرجری تھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سینہ سامنے ہی کھولا گیا، واپس بند کر دیا گیا، خود ہی دیکھ بھی رہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو اب یہ لوگ تھوڑا سا گھبرا گئے کہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، تو سنبھالنے کے لیے ہمیں دیا ہے، ان کی کیئر ٹیکنگ کے لیے دیا ہے. تو اب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہا کہ یہ آپ لے لیجیے، اور اس طرح کا واقعہ ہے، ہمیں شک ہے کہ کوئی نظر ہے یا کوئی دیگر معاملہ آسیب وغیرہ کا معاملہ تو نہیں. حالانکہ ایسے واقعات جب ماں کو بتایا جائے نا تو ماں گھبرا جاتی ہے. سبحان اللہ، بی بی حلیم آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے، میرے نور نظر کی ولادت کے وقت میں نے ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں، ہی از اسپیشل، یہ کچھ اور ہی ہے اور یہ اللہ کی عطا ہے، تو یہ کوئی نارملی معاملہ ہوگا. تو بہرحال یہ شک کے صدر جو ہے یہ ایک ایسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں سمجھیے کہ ارحاس اس زمانے میں تھا. اور یہ چار بار ہوا، شک کے صدر ایک بار نہیں ہوا، یہ چار بار کیا گیا. ایک تو یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع میں بچپن میں، تاکہ بچپن کے جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس نور سے بھرا گیا. پھر ایک جوانی جب قریب آنے لگی اس وقت یہ ہوا. پھر ایک جب معراج کی شب میرے آقا تشریف لے گئے اس وقت شک کے صدر کیا گیا. اور پھر ایک شک کے صدر وحی کے نزول سے پہلے، یعنی قرآن کا جو یوں سمجھیے کہ وزن تھا، قرآن کی جو ایک ہیبت ہے وہ اٹھانا تھا اب قلب اطہر نے. تو اب سبحان اللہ چار بار نبی پاک کے دل اقدس میں نور داخل کیا گیا. سبحان اللہ، اعلی حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں.
کیا بات
آقا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا لگتا.
تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھولے،
کیا بات. انشاءاللہ کل بھی دیکھیں گے آپ سلسلہ پر نور ہے زمانہ. اسی طرح مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومے مچائیں گے, نعرے بھی لگائیں گے اور جھوم جھوم کر انشاءاللہ اپنے سینوں کو جگمگائیں گے. اگر آپ نے ابھی تک جھنڈے نہیں لگائے اپنے گھر پر, اگر آپ نے ابھی تک کچھ لائٹ وغیرہ نہیں لگائی, اگر آپ ترکیب بنا سکتے ہیں تو جلدی بنا لیجئے. جہاں بھی ہیں آپ دنیا بھر میں, اب اپنے گھر کو اندر سے سجا لیجئے, جس انداز سے چاہیں شریعت کے مطابق خوب جشن ولادت کی تیاریاں شروع کر دیں. اب انشاءاللہ تعالی ہمیں دھوم دھام سے 12 ربیع الاول کے دن کا استقبال کرنا ہے اور مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صبح شب ولادت.